مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان میں بجٹ کا موسم ہے اور چند ہی روز میں بجٹ پیش کیا جانے والا ہے، ایک ایسے ملک کا بجٹ جو اس وقت پہلے ہی انتہائی مشکل حالات سے دوچار ہے، اقتصادی، معاشی اور روزگار کے مسائل درپیش ہیں، بجلی کی قلت ہے، توانائی کا شارٹیج ہے اور اوپر سے دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی جاری ہے جو کہ حکومت کو اور قوم کو بے انتہا مہنگی پڑ رہی ہے۔ لیکن جب تک اس مینج سے چھٹکارا نہیں پائیں گے، اس وقت تک ملک میں نہ تو غیر ملکی سرمایہ کاری آ سکتی ہے اور نہ معاشی ترقی ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں جو بجٹ پیش کیا جائے گا وہ کس قسم کا ہوگا اور جو ہمارے معاشرے کے طبقات ہیں وہ کس قسم کی توقعات اس بجٹ سے وابستہ کر رہے ہیں، اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تو جو لوگ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرا دوں، رانا افضل صاحب ہیں، پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں فائنانس کی قومی اسمبلی میں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ وزارت خزانہ کے سابق مشیر بھی ہیں، اور جناب ڈاکٹر ابراہیم مغل صاحب ہیں، پاکستان اکانومی واس ان کا تعلق ہے۔ اور ہمارے ساتھ دو اور ماہرین ہوں گے، کوکب اقبال صاحب کنزیومرز ایسوسی ایشن آف پاکستان سے، اور رابعہ سلطان صاحبہ جو فارمر ایسوسی ایشن آف پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ رانا افضل صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہے، یہ فرمائیے کہ آج کے حالات میں جو ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، جو صورتحال ہے، آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کس قسم کا بجٹ دے گی جس میں ریلیف ملے گا لوگوں کو جو منتظر ہیں اس بجٹ کے کہ ان کو کچھ ریلیف ملے اس میں؟
بہت شکریہ جعفر صاحب، بڑا ہی اہم بجٹ ہے، پاکستان ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے اور اس کے اوپر اس وقت ہماری ڈیولپمنٹ کی نیڈ بھی بہت زیادہ ہیں اور ایسے اہم پروجیکٹس ہیں جن سے ہماری معیشت کا پہیا جو ہے وہ تیزی سے چل سکتا ہے۔ یہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اتنی کمزوری تک پہنچ چکی ہے کہ اب انڈسٹری کو اور عام ٹیکس پیئر کو مزید سکویز کرنا جو ہے اس کو نچوڑنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو ان حالات کے اندر پھر پرو پور جو انیشیٹوز ہیں گورنمنٹ کے وہ بھی انتہائی ضروری ہیں اور ان کو بھی کٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہی محنت طلب اور بڑا ہی مشکل لمحہ ہے ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ ہم تمام شعبوں کے لیے کچھ خوشیاں تقسیم کر سکیں، اور بڑا ذمہ داری کا وقت ہے اور بڑی ارک ریزی کے ساتھ بجٹ پہ کام ہو رہا ہے۔
ڈاکٹر اشفاق صاحب، آپ کئی برس تک پاکستان کے بجٹ کے مہتمم رہے ہیں، بناتے رہے ہیں، پیش کرتے رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آج کے جو معروضی حالات ہیں پاکستان میں، خاص طور پر جو مہنگائی، بے روزگاری اور توانائی کی کمی ہے، آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ حکومت کس قسم کا بجٹ پیش کر سکے گی؟ ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب،
جی جناب بالکل بول رہا ہوں میں،
جی
آپ پہلے کال کر رہے تھے تو میں ادھر سے ہلو کر رہا تھا تو آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی،
جی جی آپ کو دوبارہ سوال کروں آپ سے؟
ہاں بالکل کریں۔
میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ آپ ماضی میں کئی بجٹ بنوا چکے ہیں اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کر چکے ہیں ایز ایڈوائزر، آج کے جو حالات ہیں پاکستان میں، خاص طور پر جو معاشی صورتحال ہے ملک کی اور قوم کی، توانائی کی قلت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کس قسم کا، کس نوعیت کا بجٹ پیش کرے گی؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے اب؟ ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب،
مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، میں نے آپ کے سوال سن لیا۔ میں نے
جی فرمائیے،
میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پچھلے چند سالوں سے پاکستان میں جو بجٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک میننگ لیس کنسیپٹ ہو گیا ہے, اور وہ اس طریقے سے کہ جو بھی اہداف رکھے جاتے ہیں خاص کر ٹیکس کے حوالے سے, آپ دیکھیں کہ اتنا گیپ ہے اس میں ہو جاتا ہے. ہر فائنانس منسٹر جب بجٹ پیش کرتا ہے پارلیمنٹ میں اور جو نمبر دیتا ہے کہ وہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے, جب مالی سال ختم ہو رہا ہوتا تو آسمان زمین کا فرق ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک بجٹ جو ہے یہ ایک ریلیونٹ سا ایکسرسائز ہو گیا ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا, کیا کہیں گے وہ, اور کیا ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر کیا اچیو ہوگا. مثال کے طور پہ پچھلے ہی مالی سال کو لے لیں کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے پارلیمنٹ میں جب تقریر کی تو 2810 ارب روپے کا ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا گیا, اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے 231 بلین روپے کا اڈیشنل ٹیکس میجرز لیے گئے. اب ہم جیسے ہی مالی سال شروع ہوتا ہے اور آگے ہم بڑھتے ہیں, ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکتے ہیں, تو اس کو ایک پر ڈاؤن ورڈ ریوائز کیا گیا. پھر دو قدم ہم آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ یہ بھی اچیو نہیں ہو سکتا, پھر دوسری مرتبہ ہم نے اس کو ڈاؤن ورڈ ریویژن کیا. پھر ہم نے کیا کیا کہ بے ان چار مالی منی بجٹ جسے کہتے ہیں وہ ہم لے کر آئے اور تقریباً 170 ارب روپے کے اڈیشنل ٹیکس لیے. وہ ٹارگیٹ 2810 کو اچیو کرنے کے لیے وہ تو رہ گیا پیچھے, جو باقی جو ٹارگیٹ دو مرتبہ ریوائز ہو چکے ڈاؤن ورڈ اس کو بھی اچیو کرنے کے لیے 170 بلین کا ہم نے اڈیشنل ٹیکس میجر لے لیے, پھر بھی نہیں ہو پا رہا ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ جو ہمارے جو انڈسٹریلسٹ حضرات ہیں, خاص کر ایکسپورٹر حضرات ہیں, ان کے ریفنڈ ہم نے روک لیے. 250 ارب روپے کے ریفنڈ روکے ہوئے ہیں اور اس کو ہم اپنے ٹیکس کلیکشن میں دکھا رہے ہیں. اور یہ ابھی جون کے مہینے میں ہم نے بینکوں سے ایڈوانس ٹیکس لینے ہیں تقریباً 40 سے 50 ارب روپے کا. تو اب دیکھیں کہ جو ٹارگیٹ ہم نے رکھے کہاں وہ ٹارگیٹ, کیا کرتے رہے ہیں ہم, اڈیشنل ٹیکس میجرز ہم نے اپنے لیے لے لیے, ٹیکس ریٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, خاص کر سیلز ٹیکس کے ریٹ کو. اور اس کے بعد ہم ریفنڈ ہم نے رکا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس پہ افیکٹ ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹر کے پاس لیکوڈیٹی کا کرنچ ہو گیا ہے, انہیں بینک سے قرضے لینے پڑتے ہیں, ان کا کاسٹ جو ہے ان کے اپنے پیسے تو ہم واپس نہیں کر رہے ہیں, وہ بینکوں سے قرضے لے کر جب کاروبار اپنا کر رہے ہوتے ہیں ایکسپورٹر حضرات, تو ان کا وہ کاسٹ آف جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارریلیونٹ سی ایکسرسائز ہو گئی ہے, اس لیے میں اب اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا ہوں, کیونکہ اب اگلے سال کا ٹارگیٹ بھی 3100 ارب رکھا گیا ہے. تو اب کوئی وزیر خزانہ سے پوچھے کہ سر 3100 ارب تو آپ بتا دیں کہ آپ اکٹھا تو کریں گے, لیکن یہ بتائیں کہ وہ پچھلے والی سال کا 2810 کہاں چلا گیا آپ کا, یا اس سے پہلے 2475 کہاں چلا گیا تھا. ہم 200-250 بلین کے جو ہے وہ گیپ بڑھ جاتے ہیں جو ٹارگیٹ اور جو ایکچوئل ہوتا ہے اس میں 200-250 بلین کا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ ایک ریلیونٹ ایکسرسائز ہو گئی ہے, یہی میں بتانا چاہتا تھا آپ کو.
اچھا ہم ابھی آگے چلیں گے. رانا صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا تھوڑی دیر میں, آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا, لیکن اس وقت میں پوچھوں گا ڈاکٹر ابراہیم مغل صاحب سے. آپ کا تعلق ایک ایسی آرگنائزیشن سے ہے پاکستان اکانومی واچ جو معاشی حالات پر ملک نظر رکھتی ہے اور اپنا تجزیہ دیتی ہے, آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ ان حالات میں کیا ہونے والا ہے, جو ملک کی معیشت جس نہج پر جا رہی ہے, ہم کہاں ہیڈ کر رہے ہیں, کس طرف ہمارا رخ اس کے سمت میں؟
جاوید صاحب بہت مہربانی آپ کی, یہ جو حکومت اب بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے یہ تیسرا بجٹ ہے حکومت کا, اور دو بجٹ ان کے حصے میں باقی رہ گئے ہیں. پچھلے دو سالوں میں اگر ایجوکیشن کی پرسنٹیج بڑھنے کی بجائے 2-5% کم ہوئی ہے, اور پاورٹی جب یہ آئے تھے تو اگر 37% تھی تو اب 59% پہ چلی گئی ہے, اور ماضی میں ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہوتا تھا وہ 30 جون تک 70% سے زیادہ استعمال کر لیا جاتا تھا, باقی عیاشی میں لٹایا جاتا تھا. موجودہ حکومت اپنے پچھلے سال کے ڈیولپمنٹ بجٹ کا 60% بھی خرچ نہیں کر پائی, اور اب اللے تللوں میں اڑایا جا رہا ہے. اس ملک کی جو اپنے آپ کو مار معاشیات کہتے ہیں, یا گورنمنٹ کے ملازمین رہے ہیں, یا منسٹریز کے لوگ رہے ہیں, یا بابو ہیں انہوں نے اصل میں حکومت کی توجہ اس معاملے کی طرف جانے ہی نہیں دی جہاں کہ توجہ جانی چاہیے تھی. میں سوال یہ کرتا ہوں پاکستان کے اکانومسٹ سے کہ آپ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ابھی صاحب اس سال 857,000 انکم ٹیکس ریٹرن جمع ہوئے ہیں, 115,000 سیل ٹیکس ریٹرن جمع ہوئے ہیں, اور ابھی تک جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے وہ کوئی تقریباً 2,275 ارب روپے 9 مہینے میں اکٹھی ہو گئی ہے. ابھی بقایا 3 مہینے کی کیلکولیشن ہے. مصیبت یہ ہے کہ میں نے اپنی پی ایچ ڈی میں پڑھا تھا کہ میگا پروجیکٹ نیچرل ریسورسز ڈیولپمنٹ, بزنس ایکٹیویٹی ڈیولپمنٹ, انویسٹمنٹس کا سرکمسٹانسز, کمیونٹی ریٹرن آن کاسٹ اینڈ بینیفٹ, یہ 5 چیزوں میں سے پچھلے 2 سال میں یہاں کوئی بھی نہیں ہو سکی. لیکن اس کے باوجود میں رانا افضل صاحب بھی چونکہ لائن پہ ہے ان سے خصوصاً یہ جواب لیں کہ رانا صاحب دنیا کا کوئی ایسا ملک جہاں آپ کے بجٹ کا نان ڈیولپمنٹ 7% سے بڑھ جاتا ہے اور ڈیولپمنٹ 40% سے کم ہو جاتا ہے, ان ملکوں کے جغرافیے بدلنے کا خطرہ شروع ہو جاتا ہے, جبکہ میرے ملک میں 80-85% نان ڈیولپمنٹ بجٹ کر دیا ہے میرے معاشی ماہرین, جعلی معاشی ماہرین نے اور بابوؤں نے مل کے, اور باقی 15% رہ گیا کہ اس سے آپ ڈیولپمنٹ کریں گے. اب جعفری صاحب اس سال جو بجٹ آ رہا ہے میری جی ڈی پی 200 ارب ڈالر ہے, گویا 20,000 ارب روپے. اگر میں 3,100 کا اگلے سال کا ٹیکس کا لے کے چلتا ہوں بجٹ, تو اٹ ول بی سلائٹلی مور دین 15%. اور خطے میں دیکھ لیں کہ 14-15 کو اتنی بری پرسنٹیج نہیں ہے. ہاں جو ٹیکس دیتا ہے وہ اب یہ ضرور پوچھنا اس نے شروع کر دیا ہے کہ میرا ٹیکس استعمال کہاں ہوا ہے, جس کا حکمران خاطر خواہ جواب نہیں دے پا رہے. جعفری صاحب اگر اس سال 4,000 ارب کا بجٹ آتا ہے, 1,400 ارب روپے ڈیٹس پہ نکل جائیں گے, 700-800 ارب روپے کیونکہ ادھر بھارت نے 4,000 ارب روپے اپنا فوج کا بجٹ کر دیا ہے, ہمارے لیے مصیبت کی کھڑی کی ہوئی ہے راہ نے. اگر 800 ارب روپیہ ٹیررزم کے خلاف سیکیورٹی فورسز وغیرہ پہ خرچ آتا ہے, گویا میرا 2,200 ارب روپیہ ڈیٹس اور پروٹیکشن پہ خرچ ہو گیا, باقی 1,800 ارب روپیہ بچے گا جس سے میں نے تمام معاملات چلانے ہیں. اور جب مجھے جی پلس ملا تھا میں بگلے بچاتا پھر رہا تھا کہ اب 2 ارب ڈالر کی میری ایکسپورٹس یورپ کو ٹیکسٹائل کی بڑھ جائیں گی. حقیقت حال یہ ہے کہ خرم دستگیر جیسے بندے ناکام ہوئے اور میری اس سال ایکسپورٹس بڑھنے کی بجائے 14.69 15% کم ہو گئی ہے. اب میری ایکسپورٹ اور امپورٹ کا اس سال کا ڈفرینس 17-18 ارب ڈالر ہوگا. اس ڈیفیسٹ کو لاس کو پورا کرنے کے لیے باہر میں جو میرے بھائی رہتے ہیں پاکستانی ان کی بھیجی ہوئی رقم سے میں اپنا وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑی مشکل سے پورا کروں گا. اب یہ جو 4,000 ارب میں سے 2,200 ارب روپیہ چلا گیا ڈیٹس پر اور سیکیورٹی پر, 1,800 ارب میں سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو اور نام نہاد معاشی ماہر کہہ رہے ہیں کہ 1,600 ارب روپیہ نان ڈیولپمنٹ کے لیے ضرور رکھا جائے ورنہ حکومتی مشینری نہیں چل سکتی. ایک طرف تو مجھے آگ لگی ہوئی ہے کہ روٹی بھی کھانے کو مل رہی اور 37% سے 59% پر غربت کی لکیر سے نیچے لوگ چلے گئے ہیں, اور عیاش طبقہ گاڑیوں پر, دوروں پر, تنخواہوں پر, پریزنٹیشنوں پر, سیمیناروں پر, کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کے نام پر 1,600 ارب اگر لے گیا
ڈاکٹر ابراہیم مغل جی,
ڈیولپمنٹ کیا ہوگی یا 200 ارب سے غربت کیا ختم ہوگی, یہ ایک اتنا بڑا سوال ہے. رانا صاحب سے پوچھیں
جی, ابھی میں ان سے جی ہاں وہ جواب دیں گے اس کا, میں اب آپ کو ذرا روکوں گا یہاں پر. کوکب اقبال صاحب, آپ صارفین کی نمائندگی کرتے ہیں, آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, آج صارفین کیا توقعات کر رہے ہیں کہ ان کو کیا ریلیف مل سکتا ہے, کیا ملنا چاہیے؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں جعفری صاحب کے ہر بجٹ میں صارفین کی جو ہے وہ ان کی توقعات وابستہ ہوتی ہیں حکومت سے, اور حکومت سے یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ریلیف ملے گا ان کو, ان کو بجلی کی قیمتوں میں ریلیف ملے گا, ان کی ان کو پانی کی جو ٹیکسز ہے اس میں کوئی ریلیف ملے گا, ان کو جو ہے جو پروڈکٹ وہ خریدنے جاتے ہیں اس میں اگر سیل ٹیکس کا بڑھایا جائے تو اس میں ریلیف ملے گا, جو ان کی اشیاء خریدنے کی جو قوت ہے وہ ختم نہ ہو جائے آہستہ آہستہ. یہ سمجھ میں آپ یہ دیکھیے کہ پہلے ڈیزل قیمتوں میں جو تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے وہ ایک کنزیومر جو تھا وہ تیل کا ڈبہ لے لیتا تھا, اب اس کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے, وہ پاؤچ خریدنے پہ مجبور ہو گیا ہے. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جیسے چھوٹے چھوٹے سے اور پیکٹ آتے ہیں, اگر وہ یہی صورتحال برقرار رہی تو وہ جو ہے وہ اس کے جو شیمپو ٹائپ کے جو آتے ہیں اس طرح کا جو پاؤچ ہوگا وہ اس میں وہ خریدنے پہ مجبور ہوگا, کیونکہ اس کی جو قوت خرید ہے متاثر ہو رہی ہے. اب بجٹ جو ہے وہ اصل ہے, ہر ایک جو ہمارے ساتھ معیشت کے جو مینیجرس ہیں اور ہمارے ساتھ مغل صاحب بھی موجود ہیں, انہوں نے بڑی بریف ہی بات کی. بجٹ میری نظر میں یہ الفاظوں کا اور ہمارے جو اس کا وہ ہے گورکھ دھندا ہے کہ آپ نے اٹھایا آپ نے, اچھا بجٹ جو بنایا جاتا ہے وہ حکومتی آمدنی کے لیے بنایا جاتا ہے. اب یہ کچھ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کی وہ اپنی آمدنی بجٹ حکومت بنا کے اپنا خزانہ پورا کر لیتی ہے, بجٹ بنا کے حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں حکومتی انتظام چلانا ہے تو ہم اس کو جو ہے اس طرح بجٹ بنائیں کہ ہم لوگوں سے مختلف ٹیکسز کے نام پہ پیسہ وصول کریں اور اس کو حکومت میں چلایا جائے, اس میں ڈیولپمنٹ چارج بھی ورک ہوتا ہے, مختلف ہائی ویز بن رہی ہوتی ہیں, بالکل سب چیز صحیح ہے, مگر ایک عام صارف جو ہے وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے وہ بجٹ کہاں سے بنائے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے.
مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوکب اقبال صاحب, جو میرا سوال ہے یہاں پر آپ تمام ہی صاحبان سے, کہ حکومت اس وقت جن مشکلات میں گھری ہوئی ہے, خاص طور پر جتنے اخراجات وار اور ٹیررزم پر ہو رہے ہیں, اور پھر جو باہر سے ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں آ رہا ہے وہ بھی تو حکومت کی مجبوری, حکومت کیا کر سکتی ہے سلسلے میں؟
دیکھیے بالکل آپ نے بات صحیح کہی جعفری صاحب, دیکھیے اس وقت حکومت بڑی مشکلات میں ہے, خصوصی طور پہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر جو اس کا بے تحا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ یقیناً ایک, اور جس طرح انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی وہ بھی قابل ستائش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے حکومتیں کوشش یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنا ایک بجٹ بہترین بجٹ, ہر جو فائنینس منسٹر ہے اور وہ اپنا بہترین بجٹ بنانے کی کوشش کرتی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. حقیقی معنوں میں جو ہے اب دیکھیں بجلی کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ٹیرف بڑھ گیا ہے, حکومت نے جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کم ہوئی تو پہلی دفعہ حکومت نے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی جو ریلیف ہے ہندو کا وہ صارفین کو پاس آن کیا, یہ بھی اپریشیٹ ہم کرتے ہیں, مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک عام آدمی جو کہ وہ اپنی آمدنی کے اور کوئی ذرائع تلاش نہیں کر سکتا اس کے اوپر جو ہے اس کو ریلیف ملنا چاہیے, اس کو یقیناً وہ حکومت کی طرف سے, یہ ایک جمہوری دور کی حکومت ہے کوئی ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں ہے,
بالکل درست کہا آپ نے,
صحیح نمائندے ہیں تو ہم ان سے ریلیف کی توقع کرتے ہیں. ہر ایک چھوٹا تعریف ایک بڑا تو جو آپ کو بتایا گیا وہ تو افورڈ کر سکتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ ٹیکس نیٹ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے بھی,
میں اصل میں کوکب اقبال صاحب میں ٹیکس نیٹ پہ آگے چل کر بات کروں گا, ذرا سا میں رابعہ سلطان صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فارمرز کی نمائندگی کرتی ہیں اور زرعی شعبہ جو ہے ہماری ملک معیشت کا ایک انتہائی اہم شعبہ ہے, یہ بتائیے رابعہ صاحبہ کہ آپ کیا توقع کر رہی ہیں کہ آپ کے شعبے کے لیے کیا ریلیف مل سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے مزید؟
جی بہت شکریہ جعفری صاحب آپ کا, اس وقت بجٹ پہ خاصی بحث ہو رہی ہے اور دو ہفتے میں انشاءاللہ بجٹ حکومت پیش کرے گی اپنا تیسرا. اس وقت میرے خیال سے زراعت کے لیے اس بجٹ کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے, لیکن بدقسمتی سے اب یہ صرف محض ایک تکلف اور کاروائی ہی ہمیں تو لگتا ہے, کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارا یہی مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے کہ بس یہ کاغذوں میں باتیں لکھی جاتی ہیں لیکن ان کی نہ امپلیمنٹیشن ہو پاتی ہے نہ ان میں کوئی پریکٹیکلٹی کی کوئی صورت نظر آتی ہے. بہر خیر یہ جو اس وقت کاشتکار ہے پاکستان کا, اس کے تین استعفی کراپس جو ہیں ان کی صحیح قیمت ان کو نہیں ملی, جس میں کہ کپاس ہے, چاول ہے, گنا ہے سندھ میں تو گنے کے کاشتکار کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے اور یہ دانستہ طور پر اس کو قیمت کم دی گئی ہے اور اس سے میرا خیال سے حکومت سندھ میں جو ان کو اقدام اٹھانے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں اٹھائے اور وہ کیونکہ وہاں ایک خاص پارٹی کا مل ہے ان کے پاس تو انہوں نے اس کی قیمت مطلب ڈپریس کر کے رکھے اور اس کاشتکار کا اربوں روپے کا نقصان ہوا اور اب گندم میں بھی جو کہ حکومتی قیمت تھی وہ بھی زیادہ تر کاشتکاروں کو امدادی قیمت نہیں ملی تو جب آپ یہ چار مین خریف کی اور ربی کی فصلیں دیکھتے ہیں تو اس وقت تمام کاشتکاروں کی نظریں فیڈرل اور پروونشل بجٹ دونوں پر ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو ان کی ان پٹ کاسٹ ہے وہ ان کی جو استعداد سے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ جتنے انپوٹس ہیں وہ تو ان کو اس قیمت پر ملتی ہے جو کہ حکومت طے کرتی ہے یا کمپنیز طے کرتی ہیں فرٹیلائزر پیسٹیسائڈ کے اس میں لیکن جب اپنی پروڈیوس کو بیچنے جاتے ہیں تو وہ ان کو وہ قیمت نہیں ملتی تو یہ ایک بہت یہ جو گیپ ہے یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے
اور اس کو کم ہونا چاہیے جی
وہ بہت اس کو کم ہونا چاہیے اور اس گیپ کو ریشنلائز کرنا چاہیے کیونکہ دنیا بھر میں جو ممالک ہیں وہ اپنی زراعت پہ خصوصی توجہ دیتے ہیں دوسری جو ایک اہم چیز ہے جو کہ کاشتکار برسا برس سے چاہ رہے ہیں کہ ایک ہمیں لانگ ٹرم ایگریکلچر پالیسی ملنی چاہیے ہمیں معلوم ہو کہ ہماری حکومت کا کیا ان کی سوچ ہے اور وہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں اگر تو ہم نے 2.1% گروتھ ریٹ پہ ہم اگر خوش ہیں اور اکتفا کر رہے ہیں تو پھر تو میرا خیال سے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک ملک جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہمارے یہاں پانچ دریائیں ہیں اور فرٹائل پلیس ہیں اور سب کچھ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے باوجود اگر ہم 2.1 گروتھ ریٹ جو ہمارا پچھلے سال کا تھا اس پر اگر ہم بہت خوش ہو رہے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے گروتھ ریٹ کو کس طریقے سے بتدریج بڑھا کر 7-8-10 لے کر جائیں
جی.
اور تیسری جو ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ پانی کی کمی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پانی کی کمی دنیا میں ایک یہ مسئلہ ہے لیکن باقی جو ممالک ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم پانی کی کمی اپنے ہاتھوں کرتے ہیں کیونکہ نہ ہم سٹوریجز بنا رہے ہیں تربیلا اور منگلا کے بعد ہم نے کوئی ریزرور نہیں بنایا جب ہم کالا باغ کا نام لیتے ہیں تو بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ ڈیم نہیں بن سکتا آپ یہ دیکھیے کہ اس سے آپ کو نہ صرف پانی ملے گا آپ کے اریگیشن کے لیے آپ کی ہائیڈل جنریشن ہوگی 3600 میگا واٹ آپ کو بجلی 2 روپے یونٹ ملے گی یعنی 30 بلین یونٹ جو ہے وابدہ بجلی پیدا کر رہا ہے 2 روپے پہ اور جو اس کا شارٹ فال ہے وہ ہم 16-17 روپے پہ بجلی پیدا کر رہے ہیں کبھی ہم کوئلے کی طرف جاتے ہیں کبھی ہم سولر کا ہمیں کوئی کسی نے سبق پڑھا دیا تو یعنی جو چیز ہم سستی پیدا کر سکتے ہیں اور اس سے پورے ملک کو فائدہ ہوگا اس طرف ہم نہیں جا رہے تو یہ اس پالیسی کا
اچھا دیکھیے جی
لیک آف پالیسی سے نظر آتی ہے
ابھی رانا صاحب سے پوچھتے ہیں لیکن ہم اس سے پہلے ایک بریک لیں گے ایسے میری پروڈیوسر مجھ کو مستقل اشارے کر رہی ہیں تو ایک بریک کے بعد پھر رانا صاحب سے پوچھتے ہیں سلسلے میں
تازہ ترین خبروں خصوصی فیچرز ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu
رانا صاحب قبل اس کے کہ میں آپ کو زحمت دوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے مہمانوں کو ایک تھوڑا سی ساؤنڈ بائٹ ہے وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب انہوں نے اس حوالے سے کہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سن لیں پھر رانا افضل صاحب کے پاس چلتے ہیں
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ پاکستان کے ٹرن اراؤنڈ میں اب حکومت کی صلاحیت بہت محدود ہے وہ وقت گزر گیا جب ہمارے پاس وسائل ہوتے تھے حکومت کے پاس ریسورسز ہوتے تھے آج پوری دنیا میں حکومتیں وسائل سے محروم ہو گئی ہیں ماں سوائے تیل رچ کنٹریز جو ہیں یورپ امریکہ ایشیا ہر جگہ گورنمنٹس آر ان فسکل کرائسس اور ان کی اپنی صلاحیت کے کو وہ میگا پروجیکٹس کو بہت زیادہ لے سکیں بہت محدود ہے اسی لیے اس کے ساتھ جو ہمارا دوسرا ڈائلما ہے کہ وی آلسو سفر فرام ویری لو ٹیکس بیس، کہ دنیا میں یہ اگر ترکی کی مثال لیں تو 35% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو، چین کی مثال لیں تو وہ بھی کوئی 30% کے قریب ہے، انڈیا کی مثال لیں وہ 20% کے قریب یا اس کے اوپر ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی، اور ہم 9% 9.5% پہ ہیں. تو ہماری اپنی کیپیسٹی ٹو فائنینس آور ڈیولپمنٹ از ویری لمیٹڈ. اس سال کے فگرز تو بھی آئیں گے، اگر آپ پچھلے سال میں چلے جائیں تو تقریباً 2300 ارب روپے کے ٹیکس اکٹھے کیے ہم نے، 1400-1450 ارب روپیہ ہم نے ڈیٹ سروسنگ میں دے دیا، اور 750-800 تقریباً ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی ریلیٹڈ مد میں چلے گئے. تو جتنا ٹیکس اکٹھا کیا وہ اتنا ہی تھا کہ جتنا ہم قرضوں کی ادائیگی اور ڈیفینس سیکیورٹی کے اخراجات کو پورا کر سکیں.
رانا افضل صاحب، کم و بیش یہی بات ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب نے کہی تھی، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو گورنمنٹ کی کیپیبلٹی ہے وہ کتنی محدود ہے اور یہ ٹیکس نیٹ کو وسعت کیوں نہیں دی جاتی؟
دیکھیں رفیع صاحب، یہ جتنے بھی دوستوں نے باتیں کی بالکل صحیح، اور یہ چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے، بہت بڑے چیلنجز ہیں. اس کا شارٹ آنسر تو میں یہ دوں گا کہ پچھلے 2 سال میں جو حکومت کی کارکردگی ہے، کیا 2013 سے ہم آگے گئے ہیں، کیا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہمارا قبلہ درست ہے پاکستان کا، اور کیا ہم پاکستان میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اور شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے درمیان کوئی بیلنس کریٹ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود مطمئن نہیں ہیں، ہم خود اس سے بہتر کارکردگی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک لمیٹیشنز ہیں پاکستان کی. اب یہاں پہ ڈیفینس ایکسپینسز کا ذکر ہوا، وار آن ٹیرر کے اوپر جو ہمارے اس وقت جو ضرب عضب ہے، اور ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے اوپر کوئی 1.2 بلین ڈالر کا ایک اضافی خرچہ نکل آیا. یہ ہماری ریسورسز کے اندر جو پیٹرولیم کے اوپر ہم نے ٹیکس سے انکم حاصل کرنی تھی حکومت نے، وہ نہیں ہوئی. لیکن ہمارے ملک میں بہت سی اچھی چیزیں ہوئی کہ ہماری انفلیشن ڈاؤن ہے، ہمارے پاس جو آج ہم نے بینک کے ریٹس ایک ریکارڈ سطح پہ کم کر دیے، جس سے انویسٹمنٹ کے اندر بہتری آئے گی. لانگ ٹرم پروجیکٹس جو کہ ڈیمز ہیں، جس کو کسی حکومت نے اپنے شارٹ ٹرم مسائل کی نظر کر دیا اور کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں پاکستان کے اندر کی. تو یہ تمام چیلنجز ہیں. میں جن لوگوں نے مسائل کا ذکر کیا، میں مسائل سے انکار نہیں کر سکتا، یہ مسائل حقیقی ہیں. لیکن ایک نئی حکومت کو سب سے پہلے تو انٹرنیشنل دنیا کا، انٹرنیشنل بینک کا کانفیڈنس بحال کرنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ہماری حکومت کی کامیابی یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر یہ پرسیو کیا جا رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ محنت کر رہی ہے، اور یہ گورنمنٹ ریسپانسبل گورنمنٹ ہے. ہم نے آئی ایم ایف سے جتنا قرضہ لیا اس سے زیادہ ان کو واپس کیا، اور ہم پہلی حکومت ہیں جو 7th اور 8th آئی ایم ایف ریویو تک جا رہے ہیں. تو جو ہماری مینجمنٹ ہے اس کے اندر مشکلات ضرور ہیں، ہم ٹارگیٹس اپنے کئی مرتبہ پورے کہیں نہیں پورے کر سکے، لیکن اس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے جستجو اور کوشش نہیں کی. ہم کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان بدل روز حالات منی بجٹ کا ذکر ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں پہ وہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، وہ انڈیکیٹر جو آپ شروع میں رکھتے ہیں وہ ان کے راستے میں تبدیلی آتی ہے. تو کس کو کیا پتا تھا کہ پاکستان دنیا کے اندر پیٹرولیم کی پرائسز کریش کر جائیں گی؟ کس کو پتا تھا کہ یورپ کی اکانومی سلو ڈاؤن ہو جائے گی؟ کس کو پتا تھا کہ چائنا کی اکانومی اتنے مشکل حالات میں چلی جائے گی؟ اور دنیا بھر کی اکانومیز کے اندر اگر ایکسپورٹس کی کمی ہوئی ہے تو پاکستان کی ایکسپورٹس میں کمی ہو جانا کوئی بہت انڈرسٹینڈیبل یا حیرت انگیز بات نہیں. لیکن پھر بھی جی ایس ٹی پلس جب ہمیں ملا تو یورپ کے لیے جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، جن لوگوں نے ہمیں جی ایس ٹی پلس دیا، وہاں تقریباً 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا اضافہ ہے. لیکن اور جگہ کے اوپر ہمیں اس کے اندر خاصے چیلنجز آ رہے ہیں، اور وہ چیلنجز اپنی جگہ درست ہیں. اسی طرح سے جو ہماری بیٹرڈ اکانومی کی وجہ سے ہمارا انڈسٹریلسٹ پریشان ہے، اس کو بجلی پوری نہیں ملتی، اس کی انویسٹمنٹ جو 24 گھنٹے فیکٹری چلانے کے اوپر ایوریج آؤٹ کی ہوتی ہے، اس کو پورے 10-12 گھنٹے سے زیادہ وہ فیکٹری نہیں چلا سکتا، تو اس کی انویسٹمنٹ ٹو ریٹرن ریشو جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہے. اسی طرح سے امپلائمنٹ سینیریو مشکل ہے. تو ان تمام چیلنجز کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک ٹرن اراؤنڈ والی ہم ایسے دو راہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہمیں بہت تیزی اور بڑی محنت سے اپنے ان تمام چیلنجز کو بیلنس آؤٹ کرنا پڑے گا. اس مشکل وقت میں
اگر چائنا کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے وہ ایک بڑا خوش آئند پہلو ہے, اور یہ ہماری گورنمنٹ کے اوپر ایک کانفیڈنس بھی ہے. ہمارے فورن پالیسی ریلیشنز جو ہیں وہ انڈیا کے علاوہ تمام ممالک کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور آج آپ یہ بھی دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر میں بھی جو امپروومنٹ آ رہی ہے کہ آپ کے یہاں کرکٹ واپس آ گئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک میسج ہے دنیا کو کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو یہ چیلنجز ہیں, اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن بجٹ کو جتنا ہم بڑھانا چاہیں گے شاید اتنا نہ بڑھا سکیں, ہیلتھ بجٹ کو جتنا, لیکن ہمیں ان چیزوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اوپن کرنا پڑے گا, ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے اوپن کرنا پڑے گا, ہمیں بلو جی پاورٹی لائن جو لوگ ہیں ان کی فنڈنگ کو بڑھانا پڑے گا, اور انشاءاللہ بڑھائیں گے. اور اسی طرح سے انڈسٹری کے لیے آج ہم نے ایک ریکارڈ لو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آ گئے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا, 7%. اس سے اگر ہماری انڈسٹریل انویسٹمنٹ بڑھتی ہے تو جاب کریشن بڑھے گی, ٹیکس اکومولیشن بڑھے گی. یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ ہم ناکام ہو گئے ٹیکس بیس کو بڑھانے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل سے 1% ہم نے بڑھایا ہے, اور ہم کنسسٹنٹ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ٹیکس بیس کو اور براڈن کیا جائے.
صحیح.
ان کے ان ایفرٹس کے ریزلٹ جو ہے 24 مہینے میں آ جانا کوئی بہت بہت مشکل ہوتا ہے, انشاءاللہ اگلے 1-2 سال میں ایک واضح تبدیلی آ جائے گی.
اچھا ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب, ایک تو ٹیکس نیٹ کی بات ہو رہی تھی یہاں پر, اس میں بڑھانے میں کامیابی نہیں ہو رہی, دوسری جو یہ جو 1% کی کمی ہوئی ہے انٹرسٹ ریٹ میں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مانیٹری پالیسی میں گورنمنٹ کی کسی تبدیلی کا انڈیکیشن ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ رانا صاحب سے میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جس دفتر جس بلاک میں ان کا دفتر ہے اگر وہاں پر پڑھنے لکھنے کا کوئی کلچر ہو جائے کہ دنیا کی اکانومی کدھر جا رہی ہے تو شاید یہ ایک اور بہتر طریقے سے گفتگو کر سکتے, لیکن چونکہ پڑھنے کا کلچر ہی نہیں ہے وہاں پر تو اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ایک طرف انفلیشن کم ہو گیا, اس کے تو کریڈٹ لے لیا آپ نے کہ دیکھیں انفلیشن کم کر دیا ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ تیل کی قیمت کم ہو جائے گی تو ہمیں ٹیکس ریونیو نہیں ملیں گے, تو جہاں نہیں ملے وہ ذکر ہو گیا, اور وہ جو انفلیشن جس کی وجہ سے کم ہوا ہے تو آپ اس کو اپنے کریڈٹ میں ڈالے چلے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب میں جتنی باتیں انہوں نے کی میں کس کس کا ان کو جواب دوں, صرف میں آپ کو یہی ایک لفظ میں سمرائز کر سکتا ہوں, میں نے بڑے سنے ہیں سب کی باتیں کہ دیکھیں جو 2007-08 کے بعد کے جو ماحول ہیں اس میں کوئی کمی فرق نہیں آیا ہے, ہماری گاڑی اسی رفتار سے چل رہی ہے, اگر اس میں کوئی رفتار ہے وہی 3-4% کے درمیان میں ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے اور وہی کرتی رہے گی. اب اگر رانا صاحب نے انڈسٹریل گروتھ کا ذکر کیا, پچھلے سال یہ گروتھ 5-5.5% تھا, آج یہ 2.5% پہ 2.5% پہ آ گیا ہے. کہ میں رانا صاحب سے پوچھوں کہ پچھلے سال سے اس سال بہتر ہو گیا ہے انرجی کی پیداوار, بجلی زیادہ پرووائڈ کر رہے ہیں اب آپ ان کو, آپ اگر کہتے ہیں کہ زیادہ پرووائڈ کر رہے ہیں تو جو پہلے آپ کہتے رہے کہ بجلی کی پیداوار نہیں ہو رہی ہے کمی کی وجہ سے صنعتی پیداوار متاثر ہو رہے ہیں, تو اس کمی کے باوجود تو انہوں نے 5-5.5% سے گرو کیا تھا پچھلے سال, آج اگر پیداوار بہتر ہو گئی تو آج 2.5% کیوں ہو گیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ 7% انٹرسٹ ریٹ آ گیا, بھائی انٹرسٹ ریٹ تو پچھلے 10% سے گرتے 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 یہ 7 پہ آیا ہے, وہ اس لیے کہ دنیا میں جب تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو ساری دنیا میں جو انفلیشن ہے وہ کم ہو گیا ہے, تو جب انفلیشن کم ہوتا ہے تو جو اسٹیٹ بینک ہے اپنی ڈسکاؤنٹ ریٹ کو اسی طریقے سے کم کرتا ہے, اس میں اسٹیٹ بینک کا تو کوئی کمال نہیں ہے, یہ دنیا میں عالمی تیل 40-50% تیل میں کمی آئی ہے اس قیمت میں, جس کی وجہ سے ساری دنیا میں انفلیشن کم ہوا ہے, پاکستان میں بھی کم ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے کم کیا, تو یہ جو کمی ہے اسٹیٹ بینک میں وہ آج اچانک 8-7 پہ آ گئی ہے, تو اس کے اثرات, بھائی 10 آپ دیکھیں 10% تھا یہ کچھ دنوں پہلے تک, وہاں سے جیسے جیسے انفلیشن کم ہو رہا ہے یہ ریٹ کم کرتے کرتے یہاں آگے آج جو جس کا کل ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے ہسٹوریکلی لو کر دیا, آج کا میں رانا صاحب سے کہوں گا کہ بزنس ریکارڈر اخبار ہے ہمارے یہاں کا, اس کا ایڈیٹوریل پڑھ لیں کہ اتنے ریٹ کم ہونے کے باوجود بھی پرائیویٹ سیکٹر بورو نہیں کر رہا, کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو پڑھنے لکھنے کا کلچر پیدا کریں تاکہ پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ملک کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے. انٹرسٹ ریٹ 10-7% آ گیا ہے, اور بینک پرائیویٹ سیکٹر کا جو کریڈٹ ہے وہ پچھلے سال سے ہاف ہو گیا ہے.
اچھا
بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان تمام جو بورو کر رہی ہے اپنے بجٹ کے خسارے کے لیے کمرشل بینک سے بورو کر لیتی ہے. حکومت کے پاس پاور زیادہ ہوتے ہیں, وہ کمرشل بینک سے بورو کر لیتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ نہیں ملتا ہے.
صحیح,
تو آپ ریٹ کم کر دینے سے کیا فرق پڑے گا, وہ آپ حکومت خود پھر بورو کرے گی تو پرائیویٹ سیکٹر کو پھر بھی تو نہیں ملے گا.
اچھا ڈاکٹر ابراہیم مغل, یہ فرمائیے کہ جو ٹیکس بریکٹ کا مسئلہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان میں, ساری دنیا میں ٹیکس کی حکومتیں چلتی ہیں اور بہت زیادہ آمدنی ہوتی ہے اس سے, پاکستان میں یہ کیا مسئلہ ہے کہ ٹیکس نیٹ جو ہے اس میں وسعت نہیں ہوتی ہے اور ٹیکس بریکٹ میں بہت لوگ نہیں آتے ہیں اور پیسہ کلیکٹ نہیں ہوتا, کیا سبب ہے اس کا؟
جعفری صاحب آپ کا سوال اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور میں 2+2=4 ہی جواب دوں گا اس کا.
جی
دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے موجودہ حکومت کو کریڈٹ دینا ہوگا کہ پچھلے 42 سال میں, ہماری ایک ریسرچر ہے تحریم نقوی, انہوں نے اسٹڈی کی ہے کہ پچھلے 42 ایئرز میں پہلی دفعہ یہ فگر 7 پر آئی ہے. ڈس کریڈٹ گوز ٹو دا پریزنٹ گورنمنٹ. دوسرا, ڈاکٹر اشفاق صاحب بتا رہے تھے کہ پڑھنے کا کلچر نہیں ہے, جب ڈاکٹر اشفاق صاحب ذمہ دار تھے کسی کام کے تو ان کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی تھی کہ لوکل پروڈکشن مت کرو, امپورٹ کر لو. پتہ ہی نہیں وہاں سے.
ڈاکٹر صاحب میں, ڈاکٹر صاحب پرسنل بالکل نہیں, ہم صرف ایک اکیڈمک گفتگو کر رہے ہیں, نو پرسنل کمنٹس.
مبارک حکومت کو دیتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں
جی
کہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں آپ کو 400 ارب روپے کی کٹوتی کرنا ہوگی. رانا صاحب یہ لکھ لیں. دوسری بات یہ کہ آج بھی پاکستان میں ٹیکس اکٹھا کرنے کا 4000 ارب کا پوٹینشیل ہے, گویا 3100 کا ہدف 900 ارب روپیہ. بزنس کلاس کم کھا رہی ہے, 400 سے 500 ارب روپیہ حکومتی بابو اور حکومتی افسر کھا رہے ہیں, ان کو اس سے بچانا اور اس پیسے کو خزانے میں لانا ہوگا. تیسری بات, 250 ارب روپے کی سالانہ اس ملک میں بجلی اور 70 ارب روپے کی گیس جو چوری ہو رہی ہے, 320 ارب روپے بچائے سسٹم میں لائے. اور ابھی آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کا لون, آئی ایم ایف کی ہمیشہ شرائط مشکل ہوتی ہیں, کاش ہمارے وزیر خزانہ یا مشینری یا ہمارے کمرشل اٹیچی 2 ارب ڈالر کے چاول اور 1 ارب ڈالر کی وافر ملک میں پڑی ہوئی چینی, 3 ارب ڈالر کی کموڈیٹیز ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے, جس کا پوٹینشیل بھی ہے, تو بجٹ آسان ہو جائے گا. چوتھی چیز, آج ملک وہ جہاں سے تیل نکلتا ہے ان کو اس تیل کا فائدہ اتنا نہیں ہے جتنا ہماری حکومت کو مل رہا ہے. 40 روپے والا تیل 70 سے 80 کے درمیان گویا 30 سے 35 روپے فی لیٹر بچ رہے ہیں, اور اگر 22 ارب لیٹر تیل اس ملک میں سالانہ استعمال ہوتا ہے تو 660 ارب روپے یا 700 ارب روپے کی اس پر بچت کوئی چھوٹی بچت نہیں ہے. یہاں انویسٹمنٹ کی بات بھی ہوئی. جعفری صاحب میں جواب چاہوں گا, میانمار برما ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس میں اس سال 4 ارب روپے کی فارن انویسٹمنٹ آئی ہے. ویتنام اس میں 8 ارب روپے کی انویسٹمنٹ آئی ہے. پاکستان کے اصل میں اکنامک مینیجرز جو ہیں وہ اپنا پوٹینشیل لوز کیے بیٹھے ہیں, دے کانٹ سیل.
مگر آپ ابراہیم مغل صاحب, ایک سوال میرا آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, دہشت گردی ہے, وہ ایک ایسی لعنت ہے جس نے فارن انویسٹرز کو آنے سے روک رکھا ہے, اس پہ گورنمنٹ کا تو کوئی قصور نہیں ہے, حکومت تو لڑ رہی ہے ان سے.
دیکھیں میں عرض کروں کہ یہ ملک جس سے آپ 3100 ارب روپے کا ٹیکس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلے سال, اس سال 2500 سے 3000 ارب کا, دنیا میں کتنے ایسے ملک ہیں کہ 3000 ارب روپیہ ٹیکس بھی دے اور بجلی, پانی, گیس, لا اینڈ آرڈر, تعلیم, گھر, خوراک کے لیے بھٹکتے پھرے سڑکوں پر. لہذا اسٹیٹ کو یہ چیز تو سوچنی پڑے گی اور بچت کر کے, جب موجودہ حکمران آئے تو بجلی کے بقایا جات 434 ارب روپے تھے, آج کم ہونے کی بجائے 660 ارب روپے ہو گئے ہیں. ان چوروں پر کب ہاتھ ڈالنا ہے؟ دہشت گردی کی بات اپنی جگہ پر, تاہم میں پھر بھی کہوں گا کہ اگر آج بھی بچت کو اپنا لیا جائے, نان ڈیولپمنٹ کو ختم کر دیا جائے, ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے الوکیٹ کرے. آپ نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر خراب ہے, ڈالر لے کے آ رہا ہے اور اس کے بینک یہاں لون کریں گے, لہذا وہ بھی تو ایک فارنر ہی ہے. جیسے میں نے عرض کی کہ ویتنام میں یا میانمار میں اربوں ڈالر جا رہے ہیں. آج ایک تو کلچر ڈیولپ کرنا ہوگا, ایکسپنسز کو کنٹرول کرنا ہوگا, تیسرا عیاشی کا کلچر. جب میرے ٹیکس کے پیسے سے میں بابو اور سبز پلیٹوں کی عیاشی دیکھتا ہوں, وہی قسم کھاتا ہوں کہ نہیں دوں گا ٹیکس, پیسے کو آگ لگا دوں گا.
اچھا میں ذرا سا جی میں ذرا سا ڈاکٹر صاحب آپ کو روکوں گا یہاں پر. کوکب اقبال صاحب یہ بتائیے آپ مجھے کہ اگر آپ کچھ چند تجاویز دینی ہو بجٹ کے سلسلے میں کنزیومرز کے پوائنٹ آف ویو سے, تو آپ کیا دیں گے تجاویز؟
دیکھیے میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں سیل ٹیکس تھا اس پہ لگتا ہے, اس کی سارے پروڈکٹ کے اس پہ وہ کوئی کمپنی بیئر نہیں کرتی, وہ ساری بیئر کرتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ سیل ٹیکس کا جو گراف کے اوپر جانا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, جس سے قیمتیں کنٹرول ہوں گی اور اس کی قیمتیں جب کنٹرول ہوں گی تو یہ ساری سے دسترس میں آ جائے گا. میری حکومت سے گزارش ہے کہ یہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے جس طرح انڈیا میں تمام دکانوں پہ سیل ٹیکس نمبر ہیں اور انکم ٹیکس نمبر لگے ہوئے ہیں اور اس کو کرے اور بڑا ایزی رکھا جائے. دیکھیے اگر کوئی آدمی ٹیکس دینا چاہتا ہے, میں سمجھتا ہوں بڑے سارے ہمارے یہاں کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے, میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی, مگر ان کا یہ ہے کہ وہ جو چیزیں وہ بنا کے اگر ان کو جمع کرانی ہے تو ان کے پاس وہ ایسے وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی ایسے اکاؤنٹنٹ نہیں ہے. ایک جو ہے چھوٹی سی دکان جو ہے کریانہ کی, وہ کہاں سے اکاؤنٹنٹ رکھے گا, وہ کیا حساب کرے گا؟ ایک حساب سسٹم بنا لیا جائے کہ بھائی آپ کی یہ چھوٹی دکان ہے, آپ نے اتنا ٹیکس جمع کرنا ہے, یہ آپ نے سال کا دینا ہے یا مہینے کا دینا ہے یا چھ مہینے کا دینا ہے, اس کے لیے 1,000, 2,000, 4,000 جو بھی فگر حکومت اپنا سروے کے مطابق کرے اس کے اوپر وہ لگا دیجیے, بھائی یہ آپ کی یہ ہے اور آپ اس میں جو ہے. اگر آپ وہ کہتے ہیں جی ٹرن اوور اتنا آ گیا, وہ بےچارہ کہاں سے کرتا رہے گا ٹرن اوور اور وہ کہاں سے دکھائے گا ساری فگروں کو, کیا کس طرح کرے گا؟ کیونکہ اس کا منافع جو ہے ایک پرچون کی دکان والے کا ٹرن اوور تو اگر ہوتا ہے, مگر یہ اس کے پاس اتنا منافع نہیں آتا وہ کہ اپنا گھر بھی چلا سکے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے سیل ٹیکس سینٹر میں بنانے چاہیے اور اس کے ساتھ ان کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی اتنا ٹیکس آپ نے جمع کرانا ہے. اسی طرح بڑے بڑے جو اسٹورس ہیں اور ہمارے یہاں مختلف اب اسٹور بڑے بڑے کھلتے جا رہے ہیں, ان کو بھی ٹیکس دائرہ کار میں ان کے اوپر بھی فکس ٹیکس ہونا چاہیے. اس طرح جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزاد ایک سیل ٹیکس ہو جائے گا اور ایک عام دکاندار جو ہے بازار میں جتنی بھی دکان والے ہیں وہ آسانی طریقے سے جو ہے سیل ٹیکس ادا کر سکیں گے اور انکم ٹیکس ادا کر سکیں گے. اس کو بہت ہی آسان ہے کہ پرچے پہ ہو کے وہی آپ نے جو ہے 2,000 دینے, آپ نے 10,000 دینے, آپ نے 50,000 دینے, آپ نے 1,00,000 دینے. اور جو دوسری بات جو میں نے ایک آر ٹی او تھے کراچی میں, اس وقت ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی, ان سے کہا تھا کہ میں 25% جو ہے آپ کا جو ٹیکس ہے وہ اس میں اضافہ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا وہ اضافہ کس طرح ہوگا, تو میں نے کہا کہ دیکھیں کنزیومر کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے لوگوں کو بھی اس میں فائدہ ہوگا, آپ کے سیل ٹیکس میں یا انکم ٹیکس میں لوگ آ جائیں گے. وہ اس طرح ہوگا کہ جو مختلف پروڈکٹ مارکیٹ میں بکتی ہیں اس میں دیکھیں آپ کے بہت ساری پروڈکٹ پہ کوئی ایڈریس کمپلیٹ نہیں ہوتا, نہ ان کا سیل ٹیکس ہوتا ہے, وہ ٹیکس جو ہے وہ ساری چیزیں وصول کر رہے تھے, چاہے وہ دودھ دیکھ رہے ہوں اور مختلف, تو وہ دو نمبر کی چیزیں وہ بھی مارکیٹ سے غائب ہوں گی اور اس کو جو ہے وہ ان کا پورا پروڈکٹ کا جو ہے اس کے اوپر ایز پر کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے ان کے ایڈریس مکمل ہونے چاہیے. وہ ایسی کمپنیاں نہیں ہیں ان کے خلاف وہ کاروائی کریں جیسے منشیات سلب کی جاتی ہیں, دو چار دفعہ مارکیٹ سے ایسی پروڈکٹ اٹھائیں اور وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے بڑے میدان میں لے آ کے اس کو بلڈوز کر دے, تو یہ سارے کے سارے جو ہے
ٹیکس دینا شروع کر دیں. جی اچھا رابعہ سلطان صاحب یہ فرمائیے کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ حکومت ٹیکس کی وصولی کے سلسلے میں زیادہ سخت رویہ اختیار کرے؟
جی یہ جو ٹیکس کی بات ہو رہی ہے یہ ہر حکومت کا ایک شوق ہے کہ جی ہم ٹیکس کلیکٹ کریں, لیکن بے شک ٹیکس کلیکٹ کریں, جہاں بھی انکم جنریٹ ہوتی ہے ٹیکس کلیکشن ہونی چاہیے, لیکن جو ان کا ایک اپنا نظام ہے جو فلوڈ ہے جو سکیوڈ ہے اس کو بہتر کرنے کی کبھی حکومت بات نہیں کرتی ہے. وہ ایک اسی طرح سے چھاننی میں سے آپ کوئی چیز گزار رہے ہیں, جتنے اس میں چھید ہیں وہ سب کچھ باہر نکل جائے گا. بے شک ٹیکس کلیکشن بہتر کریں، امپروو کریں، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہتر ہونی چاہیے، لیکن جو اپنی ان کی اینڈ پہ جو مسائل ہے اس کی خود ان نشاندہی کریں، اس کو پہلے امپروو کریں. جو جب آپ دیکھتے ہیں، جب یہاں عوام دیکھتی ہے کہ جی ان کا پیسہ کس طریقے سے بے دردی سے خرچ کیا جاتا ہے اور ایسے ایسے پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے یا اس میں کوئی اسٹیک ہولڈر کی رائے نہیں لی جاتی ہے، تو ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہوتا ہے، شیٹر ہوتا ہے. تو حکومت کا یہ فرض بھی ہے اور ان کا یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ پہلے اپنی جو غلطیاں ہیں یا اپنے جو ٹیکس کلیکشن کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرے. جب وہ بہتر ہوگا تو پھر مزید ٹیکسز کی بات ضرور کریں اور ہونی چاہیے، لیکن وہ تو یہ ہوگا جتنا ٹیکس کلیکٹ کرتے جائیں گے وہ چھننی میں سے گزرتا جائے گا اور وہ ضائع ہوتا ہے.
اچھا رانا افضل صاحب، یہ بتائیے مجھے کہ کیا حکومت نے کوئی پرٹیکولر اسٹریٹجی اپنائی ہے ملک میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے؟ جی رانا افضل صاحب.
جناب،
حکومت نے کوئی ایک پرٹیکولر اسٹریٹجی بنائی ہے انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے؟ اس لیے کہ فورن انویسٹمنٹ کے بغیر آپ کی جو انڈسٹریل بیس ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا.
دیکھیں، ہم لوگ اس وقت ایک بہت بڑے امتحان میں ہیں کہ چائنا کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کیا ہم اس کو سیکیور کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ملک کے اندر ایسا ایٹموسفیئر کریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ انویسٹ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ ہو جائے. اور اگر اس کے لیے ہم 10,000 افراد پر مشتمل ایک سیکیورٹی فورس بنا رہے ہیں، اور یہ ہمارا میسج ہے انٹرنیشنل دنیا کو کہ ہم جو فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی اس کو ہم سیکیور بھی کریں گے، ان کے لیے انویسٹرز کے لیے کانفیڈنس بڑھانے کے لیے ہر اقدام اٹھائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے ہم اس جس مرحلے پہ اس وقت ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہمیں جو کمی پڑ رہی ہیں اس کے لیے ایک، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بجٹ کے اندر کافی مشکلات ہیں اور یہ جگ سو پزل ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہم، ہماری کمٹمنٹ آج دنیا ریکگنائز کرتی ہے، ہماری ریٹنگز ایجنسیوں نے بڑھا دی ہیں، ہمیں بڑا کرٹیسائز کیا، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا کرٹیسائز کیا. ہم کرٹیسزم کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے مشورے دیں جو
پازیٹو ہیں،
کہ شاید ہماری بہتر تعریف میں نہیں ہے.
اچھا ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب، جو بتائیے، جیسا رانا صاحب نے کہا ہے کہ 10,000 افراد پر مشتمل ایک سیکورٹی فورس خاص طور پر چائنا کے انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر بنائی جا رہی ہے، تو اس کے علاوہ اور کس قسم کے انسینٹیوز ہو سکتے ہیں جن کے سبب ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری آئے؟
بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ابھی ہمارے رانا صاحب نے کہا کہ مشورہ بھی دینا چاہیے، تو رانا صاحب کے گوشت گزار میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل جو وزارت خزانہ میں بنی ہے، جس کو سربراہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں، ان کی میٹنگ ہوتی رہتی ہے، میں وہاں مشورہ میں دیتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمارے وزیر خزانہ کو یہ علم ہو جائے کہ نالج از ایکسکلوسیو وزڈم آف مائن، تو پھر کوئی جو مشورہ ہے وہ کارآمد نہیں ہوتا ہے. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، ابھی ہمارے ایک بھائی بتا رہے تھے ٹیکس کے حوالے سے کہ اس کو آسان کرنا چاہیے. میں گزشتہ 1.5-2 سال سے، جب سے یہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنی ہے، پچھلے سال سے بھی مسلسل اس کاؤنسل میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ جو ای فائلنگ کا جو آپ نے وہ کیا ہے کہ جی الیکٹرانکلی فائل کریں اپنے ٹیکس ریٹرن کو، اچھی چیز ہے، لیکن اس کو سہل بنائیں. مجھ جیسا شخص جس کے پاس ایک پی اے بھی موجود ہے، اس کو 3-4 ہفتے لگتے ہیں ریٹرن فائل کرنے میں، تو آپ بتائیں کہ، اور فرسٹریشن کے عالم میں میں نے ایف بی آر کے چیئرمین کو بھی خط لکھا، وزیر خزانہ کو بھی خط لکھا، کہیں سے کوئی جواب بھی نہیں آیا. یو آر آر یور اون،
مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرانکلی نہیں ہونا چاہیے
کر دیا ہے
جی،
کہ وہ آپ جو لوگ فائل کرنا چاہتے ہیں ریٹرن وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہر بار، ابھی یہ پچھلے ہفتے بھی میٹنگ تھی، وہاں میں نے دوبارہ کہا یہ چیز، ایف بی آر کے چیئرمین بھی تھے، فائنانس منسٹر بھی تھے، میں نے کہا کہ سر میں ایک سال سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو آسان کریں، لوگ دینا چاہتے ہیں لیکن ہوتا ہی. اچھا میں ان کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی ایف بی آر کے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، انہوں نے جا کے بعد میں اپنے کنسلٹنسی سروس کھولتے ہیں وہ، تو اگر وہ سسٹم کو آسان کر دیں گے تو ان کی کنسلٹنٹ سروس جو ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ کیسے چلے گا؟ سو دیئر از اے پیور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان کے منہ پہ میں نے کہا.
یہ بتائیے مجھے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے مجھے کہ کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانکلی فائل کرنے کا طریقہ مشکل ہے، اس کو آسان کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟
یہ تو دیکھیں نا، جن لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں ان کو پتا ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا مشکلات ہیں. جعفر صاحب آپ اس کو طریقے سے لے لیں کہ آپ کے وائس آف امریکہ میں اگر کوئی چیز ٹھیک کام نہیں ہو رہا ہے تو جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو زیادہ پتا چلے گا کہ کیوں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اور آپ خود ہی ایکشن لیں گے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا کوئی آپ کو باہر سے آ کے بتائے، بی بی سی والے آپ کو بتائیں آ کے کہ آپ اس طریقے سے صحیح کریں اس کو. بھائی اگر میں میرے ذمے ہے ٹیکس اکٹھا کرنا، کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایف بی آر کے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا مشکلات ہیں، یہ ٹیکس کیوں نہیں اکٹھا ہوتا ہے؟ تو وہ کیا میں اور آپ اور یہ باہر بھی یہ جتنے لوگ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بتانے سے ان کو سمجھ میں آ جائے گی چیزیں؟ جو شخص صبح دوپہر شام کام ہی نہیں کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ کیا کیا مشکلات ہیں، اس کو کیسے صحیح کرنا ہے، تو وہ ان کو دوسروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو.
اچھا جی ڈاکٹر ابراہیم مغل، یہ بتائیے جو چائنا انویسٹمنٹ ہے، جو چائنا پروجیکٹس ہیں، یہ ہماری معیشت پر کیا اثر ڈالیں گے؟ کس حد تک یہ باتیں درست ہیں کہ یہ تبدیلی لائیں گے بڑی؟
دیکھیں چائنا کے پروجیکٹ آ رہے ہیں اور سب میں سے بڑا پروجیکٹ جو آ رہا ہے وہ 75% آف دا ٹوٹل وہ انرجی کے لیے آ رہا ہے، اور اس وقت انرجی ہماری جو مکس ہے اس میں اگر 100 ارب یونٹ استعمال سالانہ ہوتا ہے تو 30 ارب یونٹ پانی سے آ رہا ہے، باقی مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور چائنا کے آنے سے ہم اگر ریپلیس کر کے سستی بجلی بنائیں گے داسو سے، بونجی سے، بادشاہ سے، کالا باغ سے، کھوڑی ڈیم سے، تو چائنا میں اگر ایک انڈسٹریلسٹ یا ایگریکلچرسٹ 4 سینٹ کی اگر بجلی لیتا ہے یونٹ، تو میں اگر یہاں 13 سینٹ کی لیتا ہوں تو میں اسے کیسے کمپیٹ کروں؟ لہذا یہ ہمیں ایڈوانٹیج دے گی، بجلی سستی ہوگی. لیکن جعفری صاحب میں ایک دو باتیں کر دوں.
پلیز،
یہاں کہا جاتا ہے کہ ٹیکس کوئی نہیں دیتا. جعفری صاحب ایک چیز نوٹ کریں، ٹیکس تو کوئی نہیں دیتا. آپ سروے کرائے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے ہاں تو اس کی جو نپل یا چوسنی ہے اس پر بھی ٹیکس ہے، اور ایک بزرگ 100 سال کا قبر میں اتارا جا رہا ہے تو جس صابن سے اسے نہلایا جاتا ہے اس پر بھی ٹیکس ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ انکم ٹیکس ریٹرن کی ضد کیوں کرتے ہیں، آپ جی ایس ٹی ریٹرن کی ضد کیوں کرتے ہیں؟ وہی ایف بی آر کرتا ہے، وہ جو سالانہ 400 سے 500 ارب کی کرپشن کرتا ہے. آپ یہ اندازہ کریں، یہ کہتے ہیں 8,71,000 لوگوں نے ریٹرنیں جمع کرائی ہیں اور ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے. حضور اگر یہاں 6 کروڑ موبائل فون یوز ہو رہے ہیں تو للہ ایمانداری کی بات ہے، ہر وہ جو فون ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے، تھوڑا دے یا زیادہ دے، تو 6 کروڑ تو وہ بندے ہو جاتے ہیں. لہذا یہاں پاکستان میں یہ کلچر مت لائیں کہ کیلکولیٹ کریں، جمع کرائیں، ریٹرن کرائیں. جس بندے نے زندگی میں انکم ٹیکس دفتر جا کے ایک مرتبہ ریٹرن جمع کرا دی، اس کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. کیوں؟ کہ انکم ٹیکس کا محکمہ ایسا جڑے گا اس کے شیشے کے سارا خون اس کا چوس جائے گا. آپ پاکستان میں وہ کلچر ڈیولپ کریں کیا کہ کوئی چیز خریدی ہے وہیں اس پہ جی ایس ٹی کاٹ لے، سیل ٹیکس کاٹ لے، انکم ٹیکس کاٹ لے، ویلیو ایڈیشن کاٹ لے، لیکن دیر اینڈ دین کاٹ لے. یہ جو جمع کرانے والی بات اور انتظار کریں کہ آپ کا فیصلہ ہوگا، ایک بندے نے سال میں جی ایس ٹی تو جمع کرایا 17,000 روپیہ، لیکن فیصلہ لینے کے لیے اسے 63,000 روپیہ رشوت دینی پڑی.
اچھا جی، میں ذرا سے یہاں آپ کو روکوں گا، میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. جی کوکب اقبال صاحب، میں نے سوال ابراہیم مغل صاحب سے بھی کیا تھا لیکن وہ ٹیکس کی طرف نکل گئے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا پروجیکٹ جو ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑی معاشی تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں؟
جی بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی بڑی صلاحیت سمجھوں یا ایک دور اندیشی سمجھوں، جو بہت اچھا ایک ہوتا ہے. اس کا انشاءاللہ ہمارے یہاں بہت اچھا امپیکٹ ہوگا، جیسے سستی بجلی بھی انشاءاللہ پیدا ہوگی. ہمارے پاس جو فون سے بھی انہوں نے وہ کہا ہے کہ سر سے بھی یہاں پہ انشاءاللہ بجلی پیدا کی جائے گی، اور دوسرے بھی پروجیکٹ لگا رہے ہیں. یہ حکومت کو بڑا سلوج جاتا ہے ان چیزوں کا، اور یہ انشاءاللہ پاکستان کی معیشت میں ایک بہت بڑی اہم تبدیلی بھی انشاءاللہ جو آئے گی جب یہ سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا. اور گورنمنٹ نے جو اسٹیپ لیا ہے ان کی سیکورٹی کے لیے، ان کے پروجیکٹ کے لیے، اور خاص طور پہ میں اقبال احسن صاحب کا بھی ذکر کرتا رہوں گا، جس طرح ملیشیا میں 2020 کا ان کا ویژن ہے، اور ہمارے یہاں 2025 کا حکومت نے جو ویژن لیا ہے کہ کوئی بھی کی حکومت آئے اور یہ اس کو ویژنس کو آگے بڑھاتی رہے, تو اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے جمہوری حکومتیں بہتری کی طرف جو ہے گامزن ہوتی ہیں. کچھ دقت وہ آتی ہے, جیسے میں نے ایک ٹاپک سے بڑا سبزی نہیں اپریشیٹ کیا کہ ٹیکس نیٹ کو جو ہے بہت سہل کر دینا چاہیے تاکہ ایک عام آدمی بھی جا کے اپنا فرض ادا کرے اور اپنا جس طرح ووٹ کاسٹ کرتا ہے ان کے لیے جمہوری حکومت کے لیے اسی طرح جو اس کو, اور پھر ہمیں تربیت دینی چاہیے, ہمیں مختلف سیمینار سے مختلف مارکیٹوں میں جا کے لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لانا چاہیے, مگر اس کے لیے سب سے بڑا یہی ہے کہ وہ فکس ٹیکس نیٹ ہو اور اس کے تحت جو ہے سیمنٹ ٹیکس نیٹ ہو. یہ جو انہوں نے بتایا ڈاکٹر اشفاق صاحب نے کہ بالکل صحیح بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے ریٹرن فائل نہیں کر سکتا, ہر آدمی ٹیکس دینا چاہتا ہے, اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہے, مگر اس کے لیے جو ہے ہماری حکومت کو بہتر اصلاحات کرنی ہوں گی اور ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے لاگت کرنے کے لیے ان کو ایک سہل ٹیکس نیٹ جو ہے وہ جائیں اپنے پیسے ان کے فکس ہوں وہ جمع کرا دیں بینک میں جا کے, جہاں پہ نیشنل بینک ہے, اسٹیٹ بینک ہے, جو بھی حکومت کا وہ بینک ہو ان کو بتا دیجیے بھائی یہ اکاؤنٹ ہے اور آپ یہ جا کے ٹیکس میں جمع کرانا ہے. تو بہت ہی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ امپرومنٹ آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کنزیومر کی ہمارے میں نے بات کی ہے اس کے لیے بھی حکومت کو ان کو ریلیف دینا چاہیے, جیسے رمضان شریف میں ریلیف دینے کے لیے انہوں نے پروگرام بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس اپنا بجٹ کے اندر خصوصی طور پہ کم آمدنی والا طبقہ ہے اس کے لیے جو ہے ایک مثبت اعلان کرنا چاہیے ایک ان کو ریلیف دینے کی طرف.
میں اصل میں ذرا سے یہاں آپ کو رکوں گا, مجھے ایک سوال رابعہ سلطان صاحب سے کرنا ہے, میرے پاس 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں, کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ٹیکس فائلنگ جو ہے وہ ایک مشکل طریقہ کار ہے پاکستانیوں کے لیے؟
جی بالکل مشکل طریقہ کار ہے, اور جیسے اب جو جب آپ اپنا لٹریسی ریٹ دیکھتے ہیں تو ہمارا سرکاری اعداد تو 30-35% کہتے ہیں لٹریٹ ہے, لیکن یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی خاصا مشکل مرحلہ ہے. تو اس کو سمپلیفائی بالکل کرنا چاہیے, لیکن جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ جو لیکیجز ہیں ان کو بھی پلگ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کو سمپلیفائی کرنا چاہیے.
بہت شکریہ. میں جناب رانا افضل صاحب کا, ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب کا, ڈاکٹر ابراہیم مغل, جناب کوکب اقبال صاحب اور رابعہ سلطان صاحبہ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروگرام میں حصہ لیا. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں سعدی اسد اور ہمارے انجینئر تھے سرمان تاراوالی. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے, آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.